أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الظاهرين کتاب غصب کے جتنے مسائل آپ کے سامنے اب تک بیان کیے گئے آج قریب قریب اس کے اختتامی مسائل ہیں، عین ممکن ہے کہ کتاب غصب آج مکمل ہو جائے اور اگر زیادہ وقت لگ گیا تو کل تک کتاب غصب کے سارے مسائل مکمل ہو جائیں گے، مگر چونکہ غصب سے تعلق رکھنے والے کچھ اور عنوانات بھی ہیں تو میری خواہش یہ ہے کہ ان کو انہی کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے، لہذا یہ کتاب غصب مکمل ہونے کے بعد نماز جن عالم میں پڑھی جاتی ہے، یعنی نمازی کا لباس غصب ہی نہیں ہونا چاہیے، نمازی کی جگہ غصب ہی نہیں ہونا چاہیے، اس عنوان سے غصب کا جو تعلق بن جاتا ہے تو نماز میں غصب کے عنوان سے جو مسائل ہیں اس کے بعد ان کا تذکرہ شروع کریں گے تاکہ ایک متصل گفتگو آپ کے سامنے آ جائے غصب کے سارے عنوانات کے تحت۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آپ لوگوں کے امتحانات جون کے ابتدائی ہفتے میں ہے، عین ممکن ہے کہ آپ کے امتحانات 5 جون یا 6 جون سے شروع ہوں گے جو رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای کی طرف سے لیے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں یہاں دروس نہیں ہو سکیں گے، ان دنوں میں چھٹی رکھنا پڑے گی، اس لیے کہ قرآن و حضرت اکیڈمی بہت سارے مدارس کا سینٹر پڑتا ہے، مرکز پڑتا ہے، چنانچہ یہاں دیگر مدارس کے طلبہ امتحانات دینے کے لیے آتے ہیں، تو ان دنوں میں چھٹی ہوگی۔ اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کتاب غصب کے وہ مسائل کے جن کا تعلق نماز سے ہے وہ مکمل ہو پائیں گے یا نہیں، لیکن اگر مکمل نہیں بھی ہوتے ہیں تو ان امتحانات کے بعد ان مسائل کا سلسلہ جاری رہے گا، عین ممکن ہے کہ امتحان کے بعد یہ مسائل ختم ہو جائے تو پھر کسی دوسری جانب توجہ کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ کل جو مسئلہ آپ کے سامنے شروع ہوا تھا کہ اگر کسی نے ہماری کوئی چیز غصب کر لی ہے اور ہم اس سے اپنی چیز نہیں لا سکتے تو کسی دوسرے ذریعے سے ہمیں اس کی چیز اٹھانے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی چیز چوری کرنا پڑے تو چوری کرنے کی بھی اجازت ہے، مگر اس کے 3 پہلو تھے کہ جتنا مال اس نے ہمارا غصب کیا ہے اتنا ہی اگر ہم لے کے آ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جتنا مال سامنے والے نے ہمارا لے لیا ہے اس سے کم مال ہم لے کے آ رہے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ اگر اس سے زیادہ مالیت کی کوئی چیز ہمارے پاس آ گئی ہے اس کی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ فرض کیجئے کہ اس نے ہمارا موبائل لے لیا ہے اور ہمارے موبائل کی قیمت ہے 5000 روپے، ہمارے موبائل کی قیمت ہے 5000 روپے، اس کا کسی طرح سے 40000 کا پرائز بانڈ ہمارے پاس آ گیا، چاہے اس نے بطور امانت رکھوایا، اور ایک کل یہ گفتگو آ چکی تھی کہ بطور امانت بھی اگر وہ چیز رکھوائے تو ایسی صورت میں اس میں سے بھی پیسے لے سکتے ہیں، تو 40000 کا پرائز بانڈ ہمارے پاس آ گیا تو کیا یہ ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ اچھا، پرائز بانڈ کی مثال تو پیسے کی طرح ہی ہو گئی، آپ جب چاہیں بینک میں جا کے اسے بنوا لیں اور اپنے پیسے لے لیں، لیکن این ممکن ہے کہ پرائز بانڈ جیسی چیز نہ آئے، آپ کے پاس کوئی اس کا لیپ ٹاپ آ گیا مثلا، اس نے آپ کا موبائل چرایا تھا جو آپ سے موبائل لے لیا تھا جو 5000 کی قیمت کا تھا، آپ کے پاس اس کا لیپ ٹاپ آ گیا جس کی قیمت ہے 40000 روپیہ، تو اب آپ کیسے اس سے اپنی قیمت وصول کریں گے؟ اگر وصول کرنا بھی چاہیں تو بڑی یعنی لا محالہ اس لیپ ٹاپ کو بیچنا پڑے گا، ورنہ آپ اپنی قیمت وصول نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا پھر لیپ ٹاپ بیچنے کی آپ کو اجازت ہے؟ اس کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کو بیچنے کی اجازت ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوسرے کا مال کسی صورت میں بھی استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، بیچنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، بیچنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، کسی صورت میں استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اب اس مقام پر جہاں ہمیں اجازت ہے کہ ہم دوسرے کا مال لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہمارا مال لیا ہے جسے ہم تقاض کہتے ہیں، کیا ایسی صورت میں لیپ ٹاپ بیچنے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کہتے ہیں ملے گی، مگر احتیاط لازم یہ ہے کہ آپ کو حاکم شرع یا اس کے وکیل سے اجازت لینا پڑے گی۔ جو کل مسئلہ آیا تھا کہ کیا اس میں حاکم شرع کے وکیل سے اجازت لینا چاہیے کہ نہیں، اگر مال مساوی ہے یا کمتر ہے آپ کا مال تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا مال ہے 5,000 روپیہ اس کے پاس اور اس کا مال آ گیا آپ کے پاس 20,000 روپے کا، 40,000 روپے کا، اب آپ اس کا جو مال بیچنا چاہیں گے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ آپ کو اجازت لینا پڑے گی، حاکم شرع کی اجازت کے بغیر یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں اجازت مل جائے تو پھر صحیح ہے، اس کی جو بھی چیز آپ کے پاس آ گئی ہے اسے بیچنے کی اجازت ہوگی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں شرعی مسئلہ۔ اذا کان مال الغاصب اکثر قیمتا من ماله اخذ منه حصۃ تساوی ماله وکان بها استیفاء حقه، کہتے ہیں کہ اگر غاصب کا مال زیادہ قیمت والا ہو، اکثر قیمتا من ماله، جو مال غصب کیا تھا اس سے زیادہ قیمت کا غاصب کا مال ہمارے پاس آ گیا، تو کہتے ہیں اخذ منه حصۃ تساوی ماله، تو اتنا حصہ لیا جائے گا اس کے مال میں سے کہ جو ہمارے مال کے مساوی ہے، ہمارے مال کے برابر ہے۔ وَكَانَ بِهَا اِسْتِفَاءُ حَقِّهِ، اور اس مال کے ذریعے سے اپنے حق کا استعفا کریں گے یعنی اپنا حق اس سے لے لیں گے، اس مال کے ذریعے سے جو اس کا ہمارے پاس آیا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنا مال وصول کر سکتے ہیں۔ وَلَا يَبْقُوا جَوَازُ بَيْعِهِ أَجْمَعًا، اور بعید نہیں ہے کہ اس کی جو چیز ہمارے پاس آئی ہے وہ پوری کی پوری بیچنے کی اجازت ہو جائے۔ پرانے زمانے کے حساب سے جانوروں میں دو یا دو سے زیادہ افراد شریک ہوتے تھے، ایک آدمی دو گھوڑے، ایک گھوڑا دو آدمیوں کا ہو سکتا ہے، ایک اونٹ چار آدمیوں کا ہو سکتا ہے، پرانے زمانے میں اس طرح کی شراکت بہت ہوتی تھی، اور اسی طرح کی شراکت آج کل بھی ہوتی ہے، لیپ ٹاپ میں ہوتی ہے، موبائل میں ہوتی ہے، مگر عام طور پر دو بھائیوں کے درمیان، کہ دو بھائیوں نے ملا کے ایک موبائل خریدا، دو بھائیوں نے ملا کے مثلا ایک لیپ ٹاپ خریدا۔ تو یہ لیپ ٹاپ کتنے افراد اس میں شریک ہیں، مثلا چار بھائی ہیں وہ گھر میں، چاروں نے ملا کے اپنے اپنے پیسے سے لیپ ٹاپ خریدا۔ تو یہ ہوتا تو ہے آج بھی، مگر اسی فیملی کے اندر، اسی گھر کے اندر۔ یہاں پر بھی ایسا پاسبل تو ہے کہ جتنا حصہ لیپ ٹاپ میں اس کا ہے، مثلا 5,000 روپے اس کا حصہ ہے اور 20,000 روپے کا لیپ ٹاپ ہے، تو 5,000 روپے اس کا حصہ ہے کا مطلب ہے کہ ایک چوتھائی لیپ ٹاپ میں شریک ہو گیا اور تین چوتھائی لیپ ٹاپ غاصب کا ہو گیا۔ شراکت ہو تو سکتی ہے مگر غاصب مانے گا نہیں ایسے، اگر وہ اسے پتا چل جائے تو ممکن ہے پورا لیپ ٹاپ ہی ہم سے لے کے چلا جائے، اتنا مانے گا نہیں۔ تو شراکت ممکن ہے مگر وہ مانے گا نہیں، لہذا آپ اپنا حصہ کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ کوئی چارہ نہیں آپ کے پاس سوائے یہ کہ اس کو بیچیں، تو کہا کہ کوئی حرج نہیں، پھر پورا کا پورا بیچنے کی اجازت مل جائے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لیپ ٹاپ میں شراکت داری ہو جاتی اور آپ کسی کو اس طرح سے لیپ ٹاپ بیچتے کہ دیکھیے بھائی اس لیپ ٹاپ میں میرا 1/4 حصہ ہے، لہذا 1/4 میں بیچ رہا ہوں، اب باقی 3/4 میں تم غاصب کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ کوئی نہیں مانے گا، اس طرح سے لیپ ٹاپ کوئی نہیں خریدے گا، لہذا آج کل اس طرح کی خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اگر اس طرح کی خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پھر پورا لیپ ٹاپ بھی بیچنا پڑ جاتا ہے تو آپ بیچ دیں، کوئی حرج نہیں، اس کے بیچنے کی پھر آپ کو اجازت ہے۔ ولو علی نفسہ و استیفاء حقہ من الثمن، اگر چاہ وہ کسی اور کو نہ بیچیں، آپ خود ہی لیپ ٹاپ خرید لیں, مثلا 20,000 مارکیٹ اس کی قیمت ہے, باہر بیچنے جائیں گے تب بھی 20,000 ملیں گے. آپ اپنی ضرورت کے لحاظ آپ نے وہ لیپ ٹاپ خرید لیا 20,000 روپے کا, 20,000 کا اگر آپ نے خرید لیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 15,000 آپ اس کو واپس کریں گے, چنانچہ 15,000 اس کو واپس کرنا پڑیں گے. مگر اگر اس طرح سے یہ لیپ ٹاپ خرید رہے ہیں تو اب ضروری ہے کہ حاکم شرع کی اجازت لی جائے. وہی وہ بیان کر رہے ہیں, وَالْأَحْوَتُ لُزُومًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِجَازَةِ الْحَاكِمِ الشَّرْعِي, اور احتیاط لازم یہ ہے کہ پھر یہ حاکم شرع کی اجازت سے ہونا چاہیے. ان سے پرمیشن لینا پڑے گی کہ کیا میں لیپ ٹاپ بیچ دوں, ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. جب وہ اجازت دیں تو اس کے بعد ایسا کر سکتے ہیں, اس سے پہلے ایسا نہیں کر سکتے. اور جو بھی حاکم شرع یا اس کا وکیل ہوگا وہ ساری گفتگو سننے کے بعد وہ اگر مسائل جانتا ہوگا تو اس کے اعتبار سے ہی آپ کو اجازت دے گا, ورنہ وہ اجازت ہی نہیں دے گا. چنانچہ یہاں حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے, اس کے بغیر اپنا حق وصول نہیں کیا جا سکتا. جو مساوی معاملہ تھا اس میں تو ممکن تھا, 5,000 کا موبائل وہ لے گیا, 5,000 کی چیز آپ کے پاس آ گئی اس کی, تو مسئلہ ختم ہو گیا, پھر آگے میں شرح سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. مگر 5,000 سے زیادہ کی چیز آ گئی ہے تو آپ جا کے آگے میں شرح سے پوچھنا پڑے گا. وہ یورپ الباقی من الثمن الى الغاصب, اور باقی جتنی کی قیمت بچ جائے گی وہ غاصب کو واپس لوٹانا پڑے گی, 15,000 اسے واپس کرنا پڑیں گے, 20,000 میں سے 5,000 آپ کا حق تھا وہ آپ رکھ سکتے ہیں. ایک سال بعد پڑھنے درام محمد والے میں یہ گفتگو مکمل ہو گئی کہ اگر آپ کا حق کوئی لے گیا ہے اور آپ اپنا حق واپس نہیں لا سکتے سوائے یہ کہ اس سے زبردستی کوئی چیز لے لیں یا اس سے کوئی چیز چرا لیں یا اس کی کوئی چیز اٹھا لیں یا اس کی کسی امانت کو دبا لیں تو اجازت ہے, مگر شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجازت ہے. یہ سارے مسائل مکمل ہوئے. اب آئیے مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے کسی سے یہ کہا کہ فلاں نے ہماری چیز لے لی ہے, وہ دے نہیں رہا ہے, اس نے ہم سے قرضہ لیا ہے وہ دے نہیں رہا ہے, اس نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا اور دے نہیں رہا ہے, اس نے ہمارا موبائل لے لیا اور دے نہیں رہا. جب اس کو پتا چلا تو کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو نہیں لیا ہے, اس کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ فیصلہ کیسے کریں گے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے لیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں لیا, تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ گویا کورٹ کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے, اور کورٹ کے مسئلے میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں, نمبر ایک گواہ اور نمبر دو قسم. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, یہ دونوں اصول آپ کورٹ کے مسائل میں پڑھیں گے. جب کورٹ کے مسائل میں اسلام کا حکم کیا ہے, یعنی قاضی جب کسی کورٹ میں فیصلہ دیتا ہے تو اس کے فیصلہ دینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, اور یہ پہلے بیان کر چکا تھا میں کہ اسلام کی نگاہ میں قاضی فقط اور فقط مجتہد بن سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور قاضی نہیں بن سکتا ہے. تو مجتہد جہاں فیصلہ دے رہا ہوتا ہے اس کے پاس دو بنیادی اصول تو مسلم ہیں, یعنی اگر وہ مجتہد نہ بھی ہو تب بھی آپ کو یہ دو بنیادی اصول تو مسلم پیش نظر رکھنا پڑیں گے کہ البینۃ علی المدعی, گواہ لانا یہ مدعی کا کام ہے, جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے میری چیز لے لی ہے, میرا مال اس کے پاس ہے, میری زمین اس کے پاس ہے, یہ دعویٰ کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ لے کر آئے کہ ہاں بھائی یہ چیز اس کی تھی, یہ موبائل اس کا تھا, یہ زمین اس کی تھی. تو البینۃ علی المدعی پہلا اصول ہے. دوسرا اصول ہے والیمین علی من انکر, اور قسم کھانا اس کے ذمہ داری ہے جو انکار کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس کی زمین ہے ہی نہیں, یہ تو میری زمین ہے, یعنی وہ انکار کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قسم کھائے. تو مدعی گواہ لے کے آتا ہے, اور جو انکار کرنے والا اسے کہا جاتا ہے منکر. نہیں, منکر تو اس میں فائل نہیں ہوا, اصل میں منکر ہے. انکار کرنے والا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے منکر، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قسم کھائے۔ یہ دو اصول پیش نظر رکھیے، آپ کہیں بھی فیصلہ کرنے جائیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے معاشرے کو اچھے انداز سے چلانے کے لیے ہمارا معاشرہ اس قدر زیادہ پیچھے ہے کہ جو بالکل بنیادی ضرورت ہے معاشرے کی، یعنی عدل و انصاف، اور عدل و انصاف کی بنیادی ضرورت ہے فیصلہ کرنے والا، وہی پاکستان میں نایاب ہے، ان کا ہے، نہیں مل رہا۔ معاشرے کی جو بالکل بنیادی ضرورت ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس ہم مقدمہ لے کے جائیں، وہی ہمارے پاس موجود نہیں، تو بیچارے لا محالہ دوسرے افراد مجبور ہیں کہ جو زیادہ معاشرے میں شریف مشہور ہیں، بڑے لوگ مشہور ہیں، پھر لوگ ان کے پاس فیصلہ کروانے جاتے ہیں، خاندان کے بڑوں کے پاس فیصلہ کروانے جاتے ہیں، محلے کے بڑے لوگوں کے پاس فیصلہ کروانے جاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ اصول پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ جو مدعی بن کے آیا ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم گواہ لے کے آؤ، تم جب کہہ رہے ہو کہ یہ چیز میری ہے جبکہ ہے تو اس کے پاس، تو تم گواہ لے کر آؤ۔ چنانچہ آپ کو بھی عین ممکن ہے بہت سارے مقامات پر فیصلہ کرنے کا موقع ملے، تو یہ اصول پیش نظر رکھنا ہے کہ جو مدعی بنا ہے اس سے کہیں گے کہ آپ گواہ لائیں، گواہ ہیں آپ کے پاس، دوسرے سے نہیں کہا جائے گا کہ گواہ لاؤ، اس لیے کہ وہ منکر ہے، اور منکر فقط قسم کھاتا ہے، وہ قسم کھائے گا کہ نہیں خدا کی قسم یہ میری نہیں، اچھا قسم کیسے کھائے گا وہ بات کی بات ہے، اس کی ذمہ داری ہے قسم کھانا۔ اسلام کی نگاہ میں قسم بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ مختلف مقامات پر کام آتی ہے، ایک تو یہ کورٹ کا معاملہ آپ نے سن لیا کہ قسم یہاں پر کام آتی ہے، تین اور مقامات کم سے کم ہیں کہ جہاں قسم بہت کام آتی ہے۔ اچھا قسم کہیں گے اس کو یا قسم سے مشابہ چیز ہے وہ، ایک کا نام ہے نظر، دوسرے کا نام ہے قسم، اور تیسرے کا نام ہے عہد، ان تین مقامات پر بھی یہ قسم جیسی چیز بہت کام آتی ہے۔ قسم جس انداز سے معاشرے میں رائج ہے اس میں کسی طرح کی قسم کھائے تو چل جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، مثلا لوگ کھا رہے ہوتے ہیں قرآن کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، میرے بچے کی قسم میں نے یہ سامان نہیں اٹھایا، مثلا ماں باپ کی بسا اوقات قسم کھائی جاتی ہے، بسا اوقات دوسری چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے، حضرت عباس کی قسم کہ میں نے ایسا کام نہیں کیا، مثلا یہ اس طرح کی جتنی قسمیں کھائی جاتی ہیں معاشرے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی قسم نہیں بنی، تو چاہے حضرت عباس کی قسم کھائیں، اپنے بچے کی قسم کھائیں، اپنے سر کی قسم کھائیں، قرآن کی قسم کھائیں، یہ جتنی بھی قسمیں کھائیں شرعی اعتبار سے اس میں سے کوئی بھی قسم نہیں بنی۔ قسم کہاں پر بنتی ہے؟ جہاں اللہ کا نام استعمال کیا جائے گا، اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا فقط وہیں پر قسم بنے گی، ورنہ اس کے علاوہ قسم نہیں بنے گی۔ اچھا جو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، نظر، قسم اور عہد، ان تینوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے جھوٹی قسم کھائی ہے تو کفارہ دینا پڑے گا اسے، جھوٹی نظر مانی ہے، جھوٹی نظر کا مطلب ہے کہ اس کی نظر پوری ہو گئی اس کے باوجود نظر کو انجام نہیں دے رہا ہے، یا اپنی نظر کو اس نے توڑ دیا۔ اپنی نظر کو کیسے توڑ دیا؟ اس نے نظر کی، دیکھیے لفظ نظر میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، نظر کا مطلب وہ معاشرے والا نظر نہ سمجھے گا کہ جس کے بعد مٹھائی بھی بٹتی ہے، وہ نہیں، معاشرے میں عام طور پر نظر کے بعد مٹھائی ملتی ہے، اس نظر کی بات نہیں کر رہا میں۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے منت، جسے منت کہا جاتا ہے، تو منت کے بعد کوئی مٹھائی نہیں ملتی، وہ والی جو منت ہمارے معاشرے میں وہ شرعی اعتبار سے نظر کہلاتی ہے۔ منت کیسے مانی جاتی ہے؟ کہ اگر میں بی اے کے امتحان میں پاس ہو گیا تو مثلا غریب کو 100 روپے صدقہ دوں گا، مثلا، یا 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گا، مثلا، اس طرح کی جو منت مانی جاتی، میری شادی ہو گئی تو میں یہ کروں گا، میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا تو یہ کروں گا، فلاں ہو گیا تو یہ کروں گا، جو عام طور پر منتیں مانی جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منت جو عام طور پر مانی جاتی ہے، جسے شرعی زبان میں نظر کہا جاتا ہے، عام طور پر جو نظر لوگ مان رہے ہوتے ہیں اس میں انہوں نے فقط نیت کی ہوتی ہے کہ اگر میرا بیٹا میٹرک کے امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اعمال عاشورہ کراؤں گا مثلا، یا میں خود اعمال عاشورہ کروں گا۔ عام طور پر لوگ اس کی نیت کیے ہوئے ہوتے ہیں، ذہن میں ہوتا ہے، زبان سے انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہوتا، فقط نیت ان کی ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں زیارت عاشورہ پڑھوں گا۔ اگر اس طرح سے فقط نیت کی ہوئی ہے تو یہ نظر نہیں بنے گی، اس کو نظر نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر عہد کیا ہوا ہے کہ آئندہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، میں عہد کرتا ہوں کہ آج آئندہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، فقط اس کی نیت کی ہوئی ہے، یہ عہد نہیں کہلائے گا، اس کو عہد نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر قسم کھانے کی باری آ جاتی ہے کہیں پر اور وہ قسم کھا رہا ہے، تو قسم کھانے کے بارے میں بھی جو عہد کا طریقہ کار ہے وہی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا، مگر قسم کھاتا ہوں کا مطلب ہے کہ اس نے فقط سوچا ہے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اگر فقط سوچا ہے یہ قسم بھی نہیں بنے گی۔ تو نظر، قسم، عہد، ان تینوں میں فقط اگر سوچا ہوتا ہے تو نہ نظر بنتی ہے، نہ قسم بنتی ہے، نہ عہد بنتا ہے، کچھ نہیں بنتا ہے۔ اچھا اگر نظر نہیں بنی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی ہماری تو نظر پوری ہو گئی، ہم نے کہا تھا کہ ہمارا بچہ اے ون گریڈ میں میٹرک میں پاس ہوگا تو ہم ہمارے عاشورہ کرائیں گے، بچہ پاس ہو گیا اے ون گریڈ میں، اب کیا کریں؟ زیارت عاشورہ ہمیں کروانی ہے کہ نہیں کروانی؟ اگر آپ کروائیں تو بہت اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، جو بھی نظر ماری ہے وہ کریں تو کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ لیکن اگر کچھ نظریں لوگوں نے ایسی مان لی ہوتی ہیں کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ساری زندگی نماز شب پڑھیں گے، اب نماز شب گلے پڑ گئیں، آسان نہیں ہے، وہ ایک دن، دو دن، چار دن کی بات ہوتی ہے، پڑھ لیتے ہیں، نظر مان لی کہ ساری زندگی نماز شب پڑھیں گے، اب پریشان ہو گئے کہ کیسے پڑھیں گے، تو ساری زندگی تو نبی کا کام ہوتا ہے، ساری زندگی تو وہی پڑھ سکتے ہیں نماز، ان پر واجب ہے نماز شب، عام آدمی کے بس کی بات نہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نظر پوری نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے نظر، قسم، عہد فقط منت مانی تھی، یعنی ذہن سے سوچا تھا، تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ نظر کی بات آ گئی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ تو ویسے پوری نظر کے چیپٹر میں ساری بات سمجھائی جاتی ہے، اس کی بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں۔ ہمارے یہاں بہت ساری نظریں ایسی بھی مانی جاتی ہیں کہ ساس نے نظر مانی ہے کہ اگر میرے یہاں پوتا ہوا تو میں اپنی بہو سے تین روزہ رکھواؤں گی، خود نہیں رکھوں گی، اپنی بہو سے تین روزہ رکھواؤں، یہ نظر نہیں بنے گی۔ یاد رکھے، کسی اور سے کہنا کہ تم یہ کرو، میں نے نظر مانی ہے، بھائی میں نے منت مانی ہے، اب تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ ایک ساتھ کے کو کہیں سے، آج کل جیسے بہت ہو رہا ہے، بھتا خوری والوں کا تھریٹ آ گیا کہ 5 لاکھ روپے دو بس تمہارے، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے یا تمہارے بچے کو قتل کر دیں گے، 5 لاکھ روپے کا تھریٹ آ گیا بڑا۔ اس نے کچھ لوگوں سے تذکرہ کیا کہ یہ دھمکی آ گئی 5 لاکھ روپے کی، کوئی راستہ ہے؟ ان کے ایک دوست سے انہوں نے ایک راستہ نکال لیا، وہ کیا کہ بھائی اگر ان کو 5 لاکھ روپے کی جو دھمکی آئی ہے یہ کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو میں ان سے کہوں گا کہ تم صدقہ نکالو۔ یہ انہوں نے نظر کر لی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ معاملہ ایسا ہوا کہ جس نے دھمکی دی تھی وہی پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا، کہیں مر گیا وہ خود ہی، اور 5 لاکھ روپے اس کے بچ گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ جو جس نے دھمکی دی تھی وہ خود ہی مر گیا۔ اچھا دیکھا، میں نے منت مانی تھی نا، اب تمہیں صدقہ دینا ہوگا 500 روپے، میں نے منت مانی تھی کہ تمہارا یہ کام ہو جائے تو تم 500 روپے صدقہ دینا، اب 500 روپے صدقہ نکال دینا، یہ نظر نہیں کہلائے گی، یہ غلط ہے۔ نظر کی جو بھی تکلیف ہوگی وہ خود اٹھانی ہوتی، کسی اور کے لیے نظر نہیں ہو سکتی، وہ بیکار نظر ہے، قابل قبول نظر نہیں. جس طرح سے کہ فقط ذہن میں سوچا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، بیکار ہو گیا. اچھا ذہن میں نہیں سوچا، زبان سے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نظر کرتا ہوں کہ میرا بچہ اگر میٹرک کے امتحان میں پاس A1 گریڈ سے پاس ہو گیا تو نماز شب پڑھوں گا مثلا، یہ زبان سے کہہ دیا، یہ نظر بھی قابل قبول نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نظر، قسم، عہد، ان تینوں میں لفظ آنا چاہیے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے والا لفظ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہ نظر ہو سکتی ہے، نہ قسم ہو سکتی ہے، نہ عہد ہو سکتا ہے. ہاں اگر اللہ کے لیے والا لفظ استعمال کر لیا قسم میں، نظر میں اور عہد میں، تو پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا. اب اگر اس کو پورا نہیں کیا، اگر نظر کر لی کہ آئندہ سے اگر میں نے سگریٹ پی تو میں نظر کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے روزانہ نماز اچھا پڑھوں گا، دو دن سگریٹ چھوڑ دی، چار دن سگریٹ چھوڑ دی، پھر ایک مرتبہ پی لی، اب اگر ایک مرتبہ پی لی سگریٹ اب وہ نماز اچھا پڑھنا پڑے گی، اب معاف نہیں ہو سکتا. اگر اپنی نظر توڑ دی اس نے، اب اس نظر پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اور کفارہ بھی علماء میں اختلاف تو ہے، موجودہ مجتہدین تو یہی کہتے ہیں کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکین کو کپڑے دینے ہیں، لیکن پرانے مجتہدین وہی کہتے تھے کہ یہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا اور 10 مسکین کو کپڑے دینا، اس سے پہلے ایک جملہ وہ لکھتے تھے کہ غلام آزاد کرنا، یہ غلام آزاد کرنا وہ رمضان کے کفارے کی طرح ہو گیا. تو پرانے مجتہدین یہی کہتے تھے کہ 10 مسکین کو نہیں، 60 مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن موجودہ مجتہدین کہتے ہیں کفارہ 10 مسکین کو کھانا کھلانے سے کافی ہو جاتا. تو اگر ان کی مخالفت کی جائے، قسم توڑ دی جائے، نظر توڑ دی جائے، عہد توڑ دیا جائے، کفارہ دینا پڑتا ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانے والا. تو اگر قسم کا معاملہ کہیں پر آ گیا ہے اور یہ معاملہ اگر کورٹ میں آ گیا ہے، تو سب سے پہلے تو اصول پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ البینۃ علی المدعی، گواہ لانا مدعی کا کام ہے، اور قسم کون کھائے گا؟ یہ جو منکر ہے یہ قسم کھائے گا. آئیے جس نے غصب کیا ہے وہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نے نہیں لیا، یہ اس کا مال ہے ہی نہیں، وہ انکار کر رہا ہے، تو اس کی قسم کی کوئی ویلیو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ قسم کھانے کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ اس کے باوجود جس کا مال ہے وہ اپنا مال لے سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر لوگوں کے یہاں ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اچھا بھائی ٹھیک ہے تم نے قسم کھا لی تو چھوڑ دو. لیکن شرعی مسئلہ اس کا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قسم کھا لے تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں؟ یعنی اسلام نے کوئی اور راستہ بھی نکالا ہے؟ شرعی طور پر کیا ہے؟ اذا حلف الغاصب على عدم الغصب فان كان عن تبرع لم يسقط حق المغصوب منه في المقاصده من امواله. کہتے ہیں کہ اگر غاصب قسم کھائے کہ اس نے کوئی چیز غصب نہیں کی ہے، کہ بھائی میں نے تمہارا کوئی مال نہیں لیا، بلا وجہ تم الزام لگا رہے ہو مجھ پر، اور خالی وہ ایسا نہیں کر رہا ہے کہ میں نے تمہارا غصب نہیں، نہیں قسم کھا گیا، اور قسم کا مطلب وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارا کچھ بھی نہیں لیا ہے. تو اب یہاں پر تین اس کی قسمیں بنیں گی، یہ جو قسم کھا رہا ہے اس کی تین قسمیں بنیں گی. ایک قسم تو یہ ہے کہ اس کو قسم کھانے کے لیے کسی نے کہا ہی نہیں تھا، یہ خود ہی اپنی طرف سے قسم کھا رہا ہے، سامنے والے نے نہیں کہا کہ تم قسم کھاؤ، جو عام طور پر ہوتا بھی ہے لوگوں کے درمیان، وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے اگر نہیں لیا تم قسم کھاؤ، اگر تم سچے ہو تو تم قسم کھاؤ. اگر سامنے والا کہے تو ایک الگ بات ہو جائے گی، ابھی سامنے والے نے کچھ نہیں کہا اور اس نے اپنی طرف سے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے آپ کا کچھ نہیں لیا. کہتے ہیں کہ سامنے والے کا حق اس کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا. ساقط نہیں ہوگا کا مطلب کیا ہے؟ پھر اسے وہی حق حاصل ہوگا کہ اپنا مال کہیں سے چرا سکتا ہے تو چرا لے، اپنا مال نہیں دوسرا کوئی مال چرا سکتا ہے تو اس کو اجازت ہے، لے سکتا ہے. جو حق سامنے والے کے پاس ہے وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ قیمت میں کم ہو یا مساوی ہو، البتہ زیادہ ہو تو حاکم اشرا سے اجازت لینا پڑے گی، وہی پرانا مسئلہ ہو. تو یہ قسم بھی کھا رہا ہے اس کے باوجود سامنے والے کا حق باقی ہے، ایک بات. یہ کب معاملہ ہے؟ سامنے والے نے کہا نہیں یہ غاصب سے قسم کھاؤ، یہ غاصب خود اپنی طرف سے قسم کھا رہا ہے، ایک پہلو. دوسرا پہلو، اب سامنے والا کہہ رہا ہے کہ اچھا تم نے نہیں لیا، تم نے میری زمین پر قبضہ نہیں کیا، تم قسم کھاؤ. اس نے قسم کھا لی، مگر اب یہ جو قسم کھائی ہے اس کے کہنے پر کھائی ہے. اگر اس کے کہنے پر قسم کھائی ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ آئیے یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ان کا نا ان استحلاف من ہو ففی ہے قولان. دیکھیے ایک لفظ استعمال ہوا تھا جب یہ مسئلہ نمبر 886 شروع ہوا، تو لفظ آیا تھا اذا حلفا. حلفا کون سا صیغہ ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ کون سا صیغہ حلفا؟ اور ثلاثی مجرد، ماضی کا ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے، ثلاثی مجرد حلفا. اس کے بعد جو ہم دوسرے صفحے میں پڑھ رہے ہیں ان استحلاف، یہ استحلاف کون سا صیغہ ہے؟ باب استحلاف. باب استفعال کے کیا معنی؟ طلب کرنا. طلب کرنا مطلب سامنے والے سے کہنا، طلب کرنا کہ تم قسم کھاؤ. تو حلفا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، اور استحلفا کا مطلب ہوتا ہے قسم کھلوانا، طلب کرنا کہ تم قسم کھاؤ. تھوڑا سا صرف و نحو بھی سمجھتے چلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صرف و نحو کتنی اہم ہوتی ہے، مطلب نکالنے میں صرف و نحو کتنی اہم ہوتی ہے اندازہ ہو سکے، تاکہ توجہ سے آپ صرف و نحو بھی پڑھ سکیں. تو اب کیا ہے؟ وَإِن كَانَ عَنْ اِسْتِحْلَافٍ مِنْهُ، اگر سامنے والے کے کہنے پر یہ قسم کھا رہا ہے، فَفِيهِ قَوْلَان. اب اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ اب سامنے والے سے اپنا حق نہیں مانگ سکتا، اب مطالبہ نہیں کر سکتا، ایک قول یہ. دوسرا قول یہ کہ نہیں، اب بھی مطالبہ کر سکتا ہے. یعنی دیکھیے فقہ کی لینگویج میں یہ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں. ففیہ قولان لکھا یہاں پر، کبھی کبھار ہوتا ففیہ وجہان، یعنی دو وجہ مطلب دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ والا پہلو ہو سکتا ہے خدا یہ چاہتا ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا. قولان کا مطلب ہے فقط دو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، باقاعدہ ایک علماء کا گروہ اس طرف گیا ہے، دوسرا علماء کا گروہ دوسری طرف گیا ہے، تو یہ اور بڑا مشکل ہو گیا. نہیں، یہ اختلاف سامنے کھل کے آ گیا. اب فقط ذہن میں اختلاف موجود نہیں ہے، تو خارج میں بھی اختلاف موجود ہے، تو اب فتویٰ دینا اور مشکل ہو گیا. اس لیے کہ کسی بھی عالم کے خلاف فتویٰ دینا بھی ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے، یاد رکھیے یہ بھی آسان نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس عالم نے فتویٰ دیا ہے وہ مجتہد بھی ہے اور وہ عادل بھی ہے، تو اس نے بھی بہت سوچ سمجھ کے کوئی بات کہی ہوگی، بے تکے انداز سے بات نہیں کہی ہوگی. لوگوں کا طریقہ کار بن گیا ہے کہ علماء کو دن رات برا بلا کہتے رہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کہ بھئی یہ علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے مدارس میں تعلیم حاصل کی ہے، یہ دین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. جو دین کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں انہیں کو سب سے زیادہ برا بلا کہا جاتا ہے. اور برا بلا کہنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ عام طور پر جو دین کی الف بے سے بھی آگاہ نہیں ہوتے ہیں. یہ طریقہ یہ جاہل لوگوں کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے. اگر ایک عالم نے کوئی فتویٰ دے دیا، آپ دوسرا عالم بہت احتیاط کرے گا کہ بھائی اس نے فتویٰ دیا ہے، بلا وجہ فتویٰ نہیں دیا ہوگا، کوئی بات ہوگی تب فتویٰ دیا ہوگا، تو زیادہ احتیاط برتے گا. یہ علماء کا طریقہ کار ہے جو آپ لوگوں کو سیکھنا ہے. اگلی منزلیں جب آپ تیار کریں گے تو آپ بھی علماء کی صنف میں شامل ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں ہیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنے والی ہیں، چنانچہ علماء کی مخالفت آسان نہیں ہوتی. اب دو قول ہیں. اظہرہما عدم السقوط ایضا، کہتے ہیں ان دونوں میں ظاہر نظریہ یہ ہے. اب آیت اللہ سیستانی اپنا نظریہ بتا رہے ہیں. ظاہر نظریہ یہ ہے کہ اب بھی حق ساقط نہیں ہوگا، جس کا مال غصب ہوا ہے اب بھی اس کو حق حاصل ہے کہ غاصب سے اپنا مال لے کے آ جائے، کسی بھی طرح سے اپنا حق وصول کرے. یہ ہو گیا قسم کا دوسرا پہلو، جہاں اس نے قسم کھلوائی ہے اس کے باوجود اس کا حق ثابت نہیں ہوا. تو اندازہ ہو گیا نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والا قسم کھا رہا، آپ نے کہا چھوڑو بھائی تم نے قسم کھا لی، میں نے چھوڑ دیا. دوسرا پہلو ہے کہ نہیں، اس نے کہا کہ تم قسم کھاؤ، کہا قسم کھاؤ، اس کے باوجود اگر حق ہے تو حق ساقط نہیں ہوگا، پھر بھی اپنا حق یہ مانگ سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے. یہ دوسرا پہلو ہو گیا. تیسرا پہلو کیا ہے؟ کہ یہ گئے حاکم شرع کے پاس، اب آ گیا مجتہد کا معاملہ. حاکم شرع کا مطلب مجتہد، مجتہد کے پاس جا کے معاملہ پیش کیا اور مجتہد نے اس سے کہا کہ تم قسم کھاؤ. اب یہ منکر تھا, باقاعدہ عدالت لگ گئی, ایک مدعی بن گیا یہ, اس نے آ کے کہا کہ فلاں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے. تو سب سے پہلے تو مجتہد ان سے کہیں گے کہ بھائی گواہ لے کر آؤ, کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے. اچھا گواہ نہیں ہے, دوسرے سے کہا کہ پھر تم قسم کھاؤ. اب قسم ان سے کھلوائی جائے گی. اب حاکم شرع جب دوسرے سے قسم کھلوائیں گے اور اس نے قسم کھا لی حاکم شرع کے سامنے, حاکم شرع کے کہنے پر قسم کھا لی, اب وہ حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اب تو باقاعدہ کورٹ نے ڈیسیشن دے دیا, کورٹ نے گویا فیصلہ کر دیا کہ حق اس کے ساتھ ہے. اس کے قسم کھانے کی وجہ سے مجتہد نے گویا فیصلہ کر دیا ہے, تو گویا کورٹ کا فیصلہ ہو گیا. اب یہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کی. اگر کوئی حق اس کا سامنے آ بھی جائے, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کا مطلب کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ اس کی اپنی ہی چیز کسی طرح سے اس کے پاس آ جائے, تب بھی یہ نہیں لے سکتا. پلٹ کے اس کا اپنا موبائل ہی کسی طرح سے واپس آ جائے, جو یہ لے گیا تھا وہ موبائل پھر دوبارہ پلٹ کے واپس آ جائے, تب بھی اس موبائل کو یہ اپنا نہیں سمجھے گا. اب یہ اس کا نہیں رہا, اب اسے دے دینا پڑے گا. یہ فرق ہوتا ہے تعلیمات سیکھنے کے جو نتائج ہوتے ہیں اس کا. آئیے آخری, ہاں یہ پورا کورٹ کا مسئلہ ہے, اور کورٹ کے مسائل کی جب پیچیدگیاں سمجھائی جاتی ہیں تو اس وقت پڑھایا جاتا ہے. ویسے تو توضیح میں وہ مسائل یا منہاج الصالحین جیسی کتاب میں وہ مسائل عام طور پر پڑھائے نہیں جاتے ہیں, اس لیے ان مسائل کو پڑھایا بھی جائے تب بھی آپ کو فیصلہ کرنے کا حق تو نہیں, آپ مجتہد نہیں ہیں لہٰذا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو وہ مسائل عام طور پر سکھائے نہیں جاتے. وہ کہاں سکھائے جاتے ہیں, کتاب العلماء میں جب پہنچتا ہے انسان تو وہاں اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے کہ جب قاضی بنتا ہے انسان تو کیا ذمہ داری ہوتی ہے, مدعی کو کن حوالوں سے پرکھا جاتا ہے, منکر کو کن حوالوں سے پرکھا جاتا ہے, وہ اس انداز سے فیصلہ ہوتا ہے. اب آپ جس انداز سے بات کر رہے ہیں کہ جو غاصب تھا وہ گواہ بھی لے آتا ہے, وہ قسم بھی کھا لیتا ہے, اور جس کا مال گیا ہے اس کے پاس فقط لکھائی میں ثبوت موجود ہے, اور اس طرح کا ثبوت موجود ہے کہ گواہ نے بھی اس میں دستخط کیے ہوئے, تو جو قاضی کا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا. اگر فرض کیجیے کہ وہ گواہ لے آتا ہے تو منکر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ گواہوں کو چیلنج کر دے کہ یہ گواہ عادل نہیں ہے. اگر وہ چیلنج کر دیتا ہے کہ گواہ عادل نہیں ہے تو پھر یہ گواہ نہیں چلیں گے, پھر ایسے گواہوں کو لانا پڑے گا کہ جو عادل ہو. اور حقیقت یہ کہ صحیح عادل اگر گواہ ہوں گے وہ کبھی ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے, کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. چنانچہ یہ کورٹ کے پروسیجر ہیں, وہ سارے اختیار کیے جائیں گے, پھر اس کے تحت فیصلہ کیا جائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر. آخری حصہ اس کا بس سن لیجیے, نعم يسقط فيما لو استحلفه الحاكم الشرعي, ہاں اس کا حق ساقط ہو جائے گا, جس کا مال گیا ہے اب وہ حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے اگر حاکم شرعی غاصب سے قسم کھلوا دیتا ہے, اسے کہتا ہے کہ تم قسم کھاؤ. تو ایسی صورت میں نہیں, غاصب سے نہیں, وہ دوسرا منکر, منکر سے قسم کھلوا دیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ایسی یہ دوبارہ اپنا حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. وہ حکم لہو بعد حلف, اور حلف قسم کھانے کے بعد وہ فیصلہ بھی کر دیتا ہے کہ نہیں یہ چیز اس کی ہو گئی, اب مطالبہ نہیں کر سکتا, یہ چیز پکی پکی اس کی ہو گئی, بات ختم ہو گئی. اچھا اس میں ایک چیز رہ گئی, اس آخری جملے کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی وضاحت کرنا پڑے گی. مدعی کی ذمہ داری تھی وہ گواہ لائے, اس کے پاس گواہ نہیں تھے, منکر کی ذمہ داری ہوگی وہ قسم کھائے, ٹھیک ہے. منکر کو جب قسم کھانے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی مال میرا جاتا ہے جائے, میں قسم نہیں کھاؤں گا. ہیں خصوصیت سے معصومین کی سیرت میں آپ کی بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جب معصومین کا مقدمہ چلا اور ان سے کہا گیا کہ قسم کھاؤ, انہوں نے کہا ہم قسم نہیں کھائیں گے, مال جاتا ہے تو جائے کوئی حرج نہیں, اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہوتی ہے, نہیں کھائی قسم. مگر جس کو قسم کھانے کا حق ہے وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ اس سے قسم کھلوائیں, چنانچہ قسم پلٹ کے پھر دوبارہ مدعی پر آ جائے گی. پہلے منکر پر تھی وہ قسم, وہ پلٹ کے مدعی پر آ جائے گی. اب حاکم اس سے قسم کھلوائے گا, جب حاکم اس سے قسم کھلوائے گا اور وہ قسم کھا لے گا تو حاکم فیصلہ لکھ دے گا, بات ختم. اس نے قسم کھا لی کہ نہیں اس کا کوئی حق مجھ پر نہیں ہے, اللہ کی قسم میں نے کوئی چیز غصب نہیں کی ہے. حاکم شرع فوراً لکھ دے گا کہ یہ غاصب نہیں ہے, یہ ساری چیزیں اس کی ہیں. ایک مرتبہ حاکم شرع نے فیصلہ دے دیا, اب منکر کچھ نہیں کر سکتا, اب یہ کسی حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا. جی
وہ گواہ
یہ کورٹ کے پروسیجر میں اسٹیپس ہوتے ہیں, اگر یہ قسم کھانے کے لیے تیار ہے مگر وہ گواہ بھی لے کے آ گیا ہے تو پہلے گواہ کو مقدم کیا جائے گا. لہذا اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں تو اس کے قسم کھانے کی باری ہی نہیں آئے گی, یعنی ان دونوں عادلوں نے گواہی دے دی ان کی حلالت ثابت ہو گئی کہ عادل ہیں, اور ان دونوں نے گواہی دے دی تو دوسرے کی قسم کھانے کی باری ہی نہیں آئے گی, بس ان کی گواہی کے مطابق یہ حاکم اجرا فیصلہ دے دے گا اور مقدمہ ختم ہو جائے گا. یہ علمی اعتبار سے تو آپ کا سوال اچھا ہے, پریکٹیکلی تو بہرحال نہیں چلتا, علمی اعتبار سے آپ کا سوال اچھا ہے لہٰذا ہم جواب دے رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ایک مجتہد نے کوئی فیصلہ دے دیا کہ مثلا یہ مال اس کا ہے, اب یہ حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا. فیصلہ دینے کے بعد کسی دوسرے مجتہد کے پاس جا سکتے ہیں, جیسے سٹی کورٹ سے ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. تو کیا اس مجتہد کے فیصلہ دینے کے بعد دوسرے مجتہد کے پاس جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ فیصلہ دینے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ عالم ہی ہونا چاہیے, عالم کی شرط نہیں ہے. کوئی بھی مجتہد ہو وہ فیصلہ کر سکتا ہے, وہ حاکم شرع بن سکتا ہے. فرض کیجئے کہ ہم ایسے کے پاس گئے کہ جو عالم نہیں تھے, انہوں نے فیصلہ دے دیا ہمارے خلاف, اب ہم عالم کے پاس چلے گئے کہ بھئی یہ تو ان کا فیصلہ تو پتہ نہیں کیسا فیصلہ ہے, وہ سپریم کورٹ ہے, ہم سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. اب سپریم کورٹ میں ہم جا کے اپنا مقدمہ پھر دوبارہ پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ پیش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں, مقدمہ پیش کر سکتے ہیں, مگر کبھی بھی کوئی دوسرا مجتہد پہلے مجتہد کے فیصلے کو باطل نہیں کرے گا, یہ کبھی نہیں ہوگا. جو انہوں نے فیصلہ دے دیا وہ اول و آخر وہ حتمی فیصلہ ہوگا, اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, عالم بھی اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. یہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. صلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. صلوات علی محمد و آل طاہرین.